والصلاة والسلام على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرین اکرام، دعوت ایک مظلومانہ جدوجہد، یہ اس نشست میں میری گفتگو کا موضوع ہے. اتنی بات تو بالکل واضح ہے کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پروردگار کا دین دوسروں تک پہنچائے. اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ یہ ذمہ داری افراد کے لحاظ سے اپنی نوعیت میں مختلف ہو جاتی ہے. عام آدمی کی ذمہ داری اور نوعیت کی ہے، اہل علم کی ذمہ داری اور نوعیت کی ہے، ریاست کی ذمہ داری اور نوعیت کی ہے. اس فرق کے باوجود ہر شخص پر یہ چیز لازم ہے کہ وہ جتنا دین جانتا ہے وہ دوسروں تک اس کو پہنچانے کی سلیقے جہد کرے. دین کی دعوت کے باب میں اس پچھلے زمانے میں جو جدوجہد ہوئی ہے، اس میں اس چیز کو تو بے شک لوگوں نے ملحوظ رکھا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے، لوگوں کے ذوق کی رعایت سے ان تک اللہ کا دین پہنچائیں. اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اس پچھلی صدی نے عازم رجال پیدا کیے ہیں، اور انہوں نے دین کی دعوت کی اس ذمہ داری کو اپنے فہم، اپنی بصیرت کے لحاظ سے کما حق ہو پورا کرنے کی کوشش کی ہے. جو کام بھی انہوں نے کیا ہے اس کی ہر مسلمان کے دل میں قدر ہونی چاہیے. یہ بات بھی ناقابل انکار ہے کہ ایسی جو جد و جہد بھی ہمارے ہاں ہوئی ہے، اس پچھلی صدی میں بالخصوص اور اس سے پہلے اس امت میں بالعموم، اس کی ابتدا یہیں سے ہوئی ہے کہ لوگوں تک دین کی شرح وضاحت کی جائے، دین ان کو بتایا جائے، دین ان تک پہنچایا جائے، دین کے حقائق ان پر واضح کیے جائیں، وہاں جہاں غلطی ہے لوگوں کو متنبہ کر کے اس کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی جائے. ابتدا ہمیشہ یہیں سے ہوئی ہے. اس لحاظ سے البتہ فرق ہو جاتا ہے کہ جو لوگ دعوت کے لیے اٹھے ہیں وہ دین کا کیا تصور رکھتے ہیں اور وہ اپنے مخاطبین کی گمراہیوں کو کس طرح محسوس کرتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جب تجزیہ کرے تو اس کو یہ احساس ہو کہ لوگوں کے اندر توحید کا تصور باطل ہو رہا ہے، اس کو یہ احساس ہو کہ لوگ رسالت کے حقوق کے معاملے میں بے پرواہی برت رہے ہیں، وہ یہ محسوس کرے کہ لوگوں میں آخرت کی جواب دہی کا احساس کمزور ہو رہا ہے، وہ یہ سمجھے کہ لوگ دین کو بحثیت ایک زندگی کے لائے عمل کے اپنانے میں گریزاں ہو رہے ہیں، اس کے اوپر یہ چیز بہت زیادہ طاری ہو جائے کہ لوگوں میں ایک عمومی غفلت اخلاقی معاملات میں ہے. اس طرح کی جس چیز کو بھی دین کی دعوت دینے والے لوگ محسوس کرتے ہیں، ظاہر ہے اس کے لحاظ سے ان کے لب و لہجے میں، ان کی بات میں، ان کے تجزیے میں، ان کی تنقید میں کچھ تغیر بھی واقع ہوتا ہے. یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں اس بات کی تربیت دی ہے کہ لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلاؤ، نصیحت کا لب و لہجہ اپناؤ، اگر کسی موقع پر بحث و مباحثہ کرنا پڑ جائے تو بہتر طریقے سے کرو، وہ بات پہلے کہو جس پر زیادہ سے زیادہ لوگ اشتراک محسوس کرتے ہوں، ان باتوں کو بعد میں زیر بحث لاؤ جن کے بارے میں کوئی ابہام ہو یا جن کے بارے میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہو، لوگوں کے امراض کا صحیح تجزیہ کرو، اور اس کے بعد اپنے اوپر یہ ذمہ داری محسوس کرو کہ تم کو حق کہنا ہے اور ہر حال میں حق کہنا ہے. اس چیز کا بھی بہت حد تک ہمارے ہاں جن لوگوں نے دعوت کا کام کیا ہے لحاظ رکھا ہے. اس باب میں بعض پہلو ہیں جن پر نقد کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت موضوع گفتگو نہیں ہے. البتہ جب اس طرح کی کوئی دعوت اٹھتی ہے اور 10-20 آدمیوں سے آگے بڑھ کر ایک بڑی جمعیت وہ فراہم کر لیتی ہے، تو عام طور پر دو تصورات ہیں جو لازمی حیثیت سے ڈراتے ہیں. ایک تو یہ چیز لوگوں پر غالب آ جاتی ہے کہ اب جبکہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا ہے، اس پیغام کے نتیجے میں ایک بڑی اچھی اقلیت ہی صحیح لیکن ان کی دعوت کی تائید کر رہی ہے، یہ لوگ بڑے جانصار ہیں، ان کے اندر یہ بڑا جذبہ ہے کہ یہ لوگوں کو دین بتائیں، انہوں نے اپنی زندگی میں بڑی تبدیلی کر لی ہے، تو آخر دین کا ایک حکم جہاد بھی ہے، لہذا اب اس کے لیے ایسی جدوجہد ہونی چاہیے کہ جس میں باطل بالکل مغلوب ہو جائے اور دین ایک غالب قوت کی حیثیت سے معاشرے میں منوا لیا جائے۔ دوسرا یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ معروف کو قائم کرو اور منکر سے لوگوں کو روکو، اور اللہ کے پیغمبر نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ آدمی اگر اپنے سامنے کسی منکر کو دیکھے تو وہ اس کو ہاتھ سے بدل دے، اور اگر وہ یہ محسوس کرے کہ اس کے پاس اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ زبان سے بدل دے، اور اگر وہ یہ بھی طاقت نہ اپنے اندر پاتا ہو تو پھر دل میں برا کہے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ وہ لوگ جو دعوت کے لیے اٹھتے ہیں ان کے اوپر ظاہر ہے اس چیز کا بہت غلبہ ہوتا ہے، اور بہت صحیح غلبہ ہوتا ہے کہ دین کا کوئی حکم نظر انداز نہ ہو جائے، دین کے معاملے میں کوئی تفریق نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ دین کے ایک حصے کو پکڑ لیں اور دوسرے حصے کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاد کا بہت ذکر ہے اور صحابہ اکرام نے دین کو اس طرح بزور بازو غالب کر دیا تھا، اور یہ دین کی ایک بہت بڑی قدر ہے، اور لوگوں کے اندر اس کا جذبہ پیدا کرنا یہ قرآن مجید کے موضوعات میں سے ایک اہم ترین موضوع ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخر ہماری دعوت میں بھی تو یہ چیز ہونی چاہیے، جہاد کے اس عنصر کو غالب ہونا چاہیے جس طرح کہ یہ قرآن مجید میں غالب ہے، جس طرح قرآن مجید میں اس کا ذکر بار بار ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر نے یہ بتا دیا ہے کہ دین میں سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی منکر کو ہاتھ سے تبدیل کر دے، تو اگر ہمارے پاس قوت آ گئی ہے تو ہم ہاتھ سے منکر کو کیوں تبدیل نہ کر دیں۔ اس چیز کا، ان دونوں بنیادوں کو ذہن میں رکھیے، یہ اثر اس زمانے کی اسلامی تحریکوں پر بھی پڑا ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ میں جو پہلے لوگ دعوت کے لیے اٹھے ہیں ان پر بھی پڑا ہے کہ پھر اس کے بعد انہوں نے مختلف نوعیت کے اقدامات کیے۔ میں پہلے مرحلے میں کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کیے بغیر ان اقدامات کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں۔ مثلا یہ ہوا ہے ہماری تاریخ میں کہ کسی آدمی نے لوگوں کے اندر اس چیز کا جذبہ پیدا کیا، جب لوگ اس کے ساتھ آ گئے تو اس نے ان لوگوں کو ساتھ لے کر یہ محسوس کیا کہ ساری خرابیوں کی جڑ اصل میں ریاست کا نظام ہے، یہ لوگ جو اس وقت اقتدار کی مسند پر فائز ہیں، منکر کو فروغ ظاہر ہے کہ انہی کے زیر ہدایت ہو رہا ہے، یا کم سے کم یہ منکر کے بارے میں چشم پوشی کر رہے ہیں، اور ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ یہ منکر کا کلا کما کرتے، معروف کو قائم کرنا ان کا فرض تھا، ان کو اس فرض کو پورا کرنا چاہیے تھا، لہذا ان لوگوں کے ہاتھ سے زمانے کی عادت چھین لی جائے اور ان کی جگہ پر حق کا غلبہ قائم کر دیا جائے۔ اس امت کی تاریخ میں اگر ابتدائی دور کو دیکھیے تو اس وقت کیونکہ لوگوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد کی یادیں تازہ تھیں، یہ جذبہ بہت پیدا ہوا۔ چنانچہ ہماری تاریخ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا اقدام، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اقدام، اور ان کے بعد بنو امیہ کے خلاف کم و بیش 260 ایسے تحریکیں اٹھی ہیں کہ جنہوں نے اسی نوعیت کے اقدامات کیے۔ ان اقدامات میں کیا ہوا؟ ایک آدمی اٹھا، اس نے اٹھ کر اسی جذبے کے تحت، یعنی یا جہاد یا نہیں علی المنکر، ایک جمعیت بنائی، اور جمعیت بنانے کے بعد اپنی قوت کا اندازہ کر کے اس نے اس کو میدان میں ڈال دیا۔ یہ میدان میں ڈالنا نتیجہ خیز تو خیر ہماری تاریخ میں ایک مثال بھی نہیں کبھی ہوا ہو، لیکن اس کا یہ لازمی اثر پڑا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی جمعیت جس کے اندر دین کا بڑا جذبہ تھا، جس کے اندر دین کے لیے بڑی غیر معمولی طلب تھی، جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے رنگ میں ڈالا تھا، وہ سب مار دیے گئے۔ اسی طریقے سے یہ چیز بھی ہوئی ہے کہ کسی خاص موقع کے اوپر لوگوں نے اپنے جانصاروں کی ایک جمعیت بنانے کے بعد بعض چیزوں کو بنو کے شمشیر منوانے کی کوشش کی۔ ہمارے قدیم دور میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، اور اس زمانے میں اس کی ایک بڑی مثال اس وقت سامنے آئی جب سعودی عرب میں نوجوانوں کی ایک جمعیت نے اپنے بعض قائدین کے زیر اثر حرم پر قبضہ کر لیا، اور یہ بات کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر شخص مانے گا کہ یہ لوگ صالحین تھے، یعنی ان کا پس منظر صالحین ہی کا پس منظر تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کے دل میں دین کا بہت درد تھا، جو یہ محسوس کرتے تھے کہ اس حرم میں جہاں پر اللہ کا دین نازل ہوا ہے، اگر ایک اسلامی حکومت قائم ہے تو اسلامی حکومت نے ان معاملات میں کیوں انحراف کر لیا ہے، بالخصوص ٹیلی ویژن اور سینما اور اداکاری اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جو پالیسی موجودہ سعودی حکومت نے اپنا رکھی تھی اس کے خلاف ان کے دل میں بڑے جذبات تھے. ان جذبات کی آہستہ آہستہ آبیاری ہوئی, مختلف مجالس میں یہ چیز ان کے دل میں آئی, اندرونی طور پر ایک جمعیت پیدا ہوئی, ایک خفیہ سا نظام اس وقت کے حالات کے لحاظ سے وجود میں آ گیا, اور پھر موقع پا کر انہوں نے اسلحے کے ساتھ حرم پر قبضہ کر لیا. اس کا انجام بھی معلوم ہے, یہی ہوا کہ وہ صالحین کی ساری جماعت بالکل مٹا دی گئی, اور وہ لوگ جن کے بارے میں یہ شبہ بھی ہوا کہ ان کا کوئی تعلق ان کے ساتھ رہا ہوگا, وہ بھی کم سے کم سعودی عرب کی سرزمین سے نکال دیے گئے, اور جو کچھ تھوڑا بہت کام اس سے پہلے ہو رہا تھا وہ سارا کا سارا کام بہت غیر معمولی طور پر مجروع ہوا. اور ظاہر ہے کہ جب ریاست اس طرح کا خطرہ محسوس کرتی ہے تو اس کے اقدامات میں بھی سختی آ جاتی ہے, لہذا جن معاملات میں پہلے کچھ چشم پوشی کا رویہ تھا یہ چیز بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. اسی کا یہ پہلو بھی ہماری تاریخ میں نمودار ہوا ہے اور اب بھی نمودار ہو رہا ہے کہ اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے, اور جو ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کی تمنا ہے کہ اس زمین پر برپا ہو, اس کو بطور ایک ہتھیار کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی لوگ اگر اپنے اندر قوت پیدا کر لیتے ہیں, اپنی جمعیت کو مستحکم کر لیتے ہیں, تو پھر اس کے بعد وہ ریاست کو الٹیمیٹم دے سکتے ہیں, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس منکر کو نہیں ہونے دیں گے, اور ریاست ان کے خلاف جب اقدام کرے گی تو لوگوں کی عام توجہات ان کی جانب ہوں گی, لوگ یہ محسوس کریں گے کہ ان لوگوں نے دین کے لیے بڑی قربانی دی ہے, ان پر ظلم ہوگا, لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے, اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ایک انقلاب کے لیے فضا ہموار ہو جائے گی. میں اس وقت اس پر بھی بحث نہیں کرتا کہ تاریخ میں یہ حادثہ بھی کبھی نہیں ہوا ہے. اہل حق نے اگر کبھی اس طرح کا طریقہ اختیار کیا ہے تو بالکل اسی طرح ریاستوں نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے جس طرح کا خاتمہ حرم پر قبضہ کرنے والوں کا ہوا, اور اس کے بعد عامت الناس کا اٹھنا تو ایک طرف رہا, بہت لمبے عرصے تک وہاں کوئی دینی کام کرنا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے. تاہم یہ چیز بھی ہمارے یہاں موجود ہے. اسی کا ایک پہلو یہ بھی ہماری تاریخ میں نمودار ہوا ہے کہ بعض جمعیتوں نے اور بعض تنظیموں نے جب یہ اندازہ کر لیا کہ ہمارے پاس اتنی قوت ہے کہ ہم مختلف حلقوں میں منکرات روک سکتے ہیں, تو انہوں نے اپنی اس قوت کے بل بوتے پر ان منکرات کے خلاف ایک مہم شروع کر دی. چنانچہ یہ واقعات ہمارے ہاں ہوئے ہیں کہ بعض اسلامی جمعیتوں نے اپنے ہاں اپنے کالجوں میں, اپنی یونیورسٹیوں میں یا دوسرے اپنے حلقوں میں لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ دیکھیے ہم یہ پسند نہیں کریں گے کہ یہاں کوئی موسیقی کی مجلس ہو, یا ہم یہ پسند نہیں کریں گے کہ لڑکے اور لڑکیاں کہیں اکٹھے ٹہل رہے ہوں, یا اس طرح کی اور کوئی چیز واقع ہو رہی ہو. اس میں مار پیٹ بھی ہو گئی, کسی کے خلاف تشدد بھی ہو گیا, اس طرح کی کسی مجلس پر حملہ بھی ہو گیا, اس طرح کے واقعات بھی ہوئے, اور دونوں ہی چیزیں اس کے معاملے میں کہی گئیں کہ آخر آدمی کے اندر جہاد کا جذبہ ہونا چاہیے اور منکر کا انکار یہ تو ایک دینی ذمہ داری ہے, اور اس کو ادا کرنے کے لیے آدمی کے اندر بڑی حمیت ہونی چاہیے. اسی کا ایک آخری اور تازہ مظاہرہ وہ تھا کہ جو ہمارے ہاں ابھی حال ہی میں یہ ہوا کہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہاں بھارتی اداکاروں کا ایک طائفہ آنے والا ہے, تو ہمارے ملک کی بعض اسلامی جماعتوں نے اس معاملے میں بہت سخت رویہ اختیار کیا, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم یہ چیز نہیں ہونے دیں گے. نہیں ہونے دیں گے ظاہر ہے اس کے معنی یہی ہیں کہ ایسا کرنے کی اگر کوشش کی گئی تو ہم اپنی قوت کے بل پر اس کو روک دیں گے. چنانچہ اس میں کامیابی بھی ہوئی, اور اس ذہن کے ہمارے ہاں جو دینی عناصر ہیں اور جن کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں ہے, انہوں نے اس پر بہت داد بھی دی کہ دیکھیے اس طرح کی ایک چیز روک دی گئی, اور اس طرح کے اقدامات اگر بعد میں بھی کیے جائیں تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ایسے ہی اچھے نتائج اس کے نکل آئیں گے. اس زمانے میں ظاہر بات ہے کہ کچھ تھوڑی آزادیاں ہیں, اور ہمارے ملک میں بالخصوص آزادیاں ہیں. اس میں اگر آپ کوئی مظاہرہ کر ڈالتے ہیں, کوئی احتجاج کر ڈالتے ہیں, کسی وقت کسی چیز کے خلاف پکٹنگ یا ہڑتال کا رویہ اختیار کرتے ہیں, تو بہت حد تک قانون اس کو گوارا کرتا ہے. چنانچہ اس طرح کی کوششیں بھی اس سے پہلے ہوتی رہی ہیں. کسی چیز کے خلاف سڑکوں پر ہزاروں لوگوں کو نکال لیا گیا, انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی, مظاہرہ بھی کیا, نعرے بھی لگائے, اور اس طرح کے طریقے بھی اختیار کیے. کچھ ان میں سے وہ تھے جو قانون کی حدود میں جائز تھے, کچھ وہ تھے کہ جن کی قانون اجازت نہیں دیتا ہے. لیکن بالخصوص ان ممالک میں جہاں اس طرح کی آزادیاں ابھی مسلمانوں کو حاصل نہیں ہوئی ہیں, وہاں کوئی آمرانہ نظام ہے یا بادشاہت ہے, وہاں یہ ہوا ہے کہ اس طرح کی جمعیتیں جب منظم ہونی شروع ہوئیں تو ان پر لازمی طور پر خفیہ تنظیموں کا رنگ غالب آ گیا. دیہات میں اگر ان کے اثرات پھیل گئے یا اور بعض حلقوں میں, تو اس میں اسلحہ جمع کرنا, اس طرح نوجوانوں کے اندر یہ چیز پیدا کرنا کہ وہ جسمانی ٹریننگ لیں, اور کسی موقع کے اوپر اگر ایسا مقام آ جائے تو جہاد کر کے حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے. چنانچہ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اقدام کرتے, اس طرح کی سرگرمیوں کا ریاست کی آنکھوں سے چھپانا آسان کام نہیں ہوتا, یہ چیز نوٹس میں آ گئی, تو یہ بھی ہوا کہ ہمارے ہاں عالم اسلام میں بہت اعلیٰ درجے کی بعض اسلامی تنظیموں کو بڑی تعذیب کا شکار ہونا پڑا. چنانچہ مصر میں، شام میں، یہاں تک بھی نوبت پہنچ گئی کہ بعض بستیوں کی بستیاں بالکل ٹینکوں کے ذریعے سے روند دی گئی، اور اس جرم میں روند دی گئیں کہ یہاں کچھ اہل حق موجود تھے، وہ یہاں دعوت کا کچھ کام کرتے تھے اور ان کے پاس اسلحہ تھا، یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس طرح ریاست کے خلاف کوئی اقدام کر سکتے ہیں. خواہ وہ دو بندوقیں کیوں نہیں ہیں، خواہ وہ دو پستولی کیوں نہیں ہیں، لیکن یہ مزاج پیدا ہوا. اسی مزاج کے اندر سے بعض ایسی قوتیں اٹھ کھڑی ہوئیں کہ جنہوں نے لوگوں کے اندر جہاد اور منکر کے انکار کے بارے میں ایک حمیت پیدا کر کے بعض نوجوانوں کی مختلف جگہوں پر لے جا کر ٹریننگ کا کام شروع کر دیا، اور ان کو خاص طور پر یہ ذمہ داری سونپی کہ یہ دیکھا جائے کہ مختلف خرابیوں کی جڑ کون کون لوگ ہیں. وہ لوگ جو ریاست میں ذمہ داریوں کے مناسب پر فائز ہیں، اہل سیاست اور پورے عالم اسلام میں بالعموم اہل سیاست وہی لوگ ہیں کہ جن کا مزاج اصلا سیکولر ہے، چنانچہ وہ تو ہدف بنے ہی. اس کے ساتھ جب مذہبی جذبہ غالب آیا تو انہوں نے یہ فہرست بھی ترتیب دینی شروع کی کہ توحید کے معاملے میں، شرک کے معاملے میں، ہمارے مخصوص عقائد کے معاملے میں کون کون لوگ ہیں علماء میں سے کہ جو مؤثر ہو سکتے ہیں، ان کی فہرستیں بننی شروع ہو گئیں. اور اس کے بعد نوبت یہاں تک بھی پہنچ گئی کہ بہت سے لوگوں نے یہ طے کر دیا اور اپنے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ جیسے ہی بزم کا حکم ملے تو اس کے بعد فلا فلا آدمی گردن تو مار دینی چاہیے. یہ بالکل میں ذاتی اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ چونکہ دین سے متعلق میرا سرگرمیوں کا ایک دائرہ رہا ہے، تو میرے پاس چند نوجوان آیا، انہوں نے بالکل آ کر اسلحہ میری میز کے اوپر رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ بس آپ سے یہ پوچھنا ہے، ہمیں اعتماد ہے کہ صحیح بات آپ بتائیں گے، کہ ہم داتا دربار کو اڑا دینا چاہتے ہیں بم سے، اس لیے کہ شرک کا اس سے بڑا کوئی مرکز نہیں ہو سکتا ہے. تو یہی جذبہ، اور بہت نیک بہت صالح نوجوان، ان میں سے بعض وہ تھے کہ جو بعد میں حرم کے قضیے میں شہید کر دیے گئے، مقتول ہوئے، یہ چیز بھی ان کے ساتھ ہو گئی. میں اس جذبے کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس درجے میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے، اس کے خلاف یہ اقدام کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے بعض لوگ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف یہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ مختلف علماء کے عقائد کیا ہیں، تاکہ ان کی فہرست ترتیب دے دی جائے، اور جب وقت آ جائے گا تو اس کے بعد وہ لوگ کے جو فلاں فلاں کو کافر نہیں کہتے یا فلاں فلاں کو مشرک نہیں کہتے، ان کی گردنیں مار دی جائیں گی. یہ اسی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بات چیزیں ہیں. میں نے یہ ایک تصویر سامنے رکھ دی ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان دونوں بنیادوں پر جب بات اعتدال میں رہتی ہے تب کیا چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، جب وہ مستقبل کا پروگرام بنتی ہے تب کیا چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، اور جب وہ اعتدال سے آگے بڑھ کر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے کہ جو زیادہ جذبے میں سرکار ہوتے ہیں، تو پھر اس کی کیا نوعیتیں ہوتی ہیں. اگر اس سب کا خلاصہ سامنے رکھیے تو یہ معلوم ہوگا کہ اس عالم ہمارے عالم اسلام کی تاریخ میں یہ بھی ہوا ہے کہ حکومتوں کے خلاف اسی اصول پر، یہ بھی ہوا ہے کہ کسی ایک آدمی نے چند لوگوں کو ساتھ لے کر کسی بنکر کو مٹانے کے لیے کوئی اقدام کر ڈالا اور پھر وہ سب کے سب لوگ زمین سے مٹا دیے گئے. یہ بھی ہوا ہے کہ بعض مجالس قوت کے بلبوتے کے اوپر برباد کر دی گئی، موسیقی کے آلات توڑ دیے گئے، بعض لوگوں کو زبردستی کسی بنکر سے روک دیا گیا، گویا ہاتھ کے ذریعے سے بنکر کو روک دینے کے اس پر عمل کی بھی مثالیں واپس ملتی ہیں. یہ بھی ہوا کہ اس کے نتیجے میں خفیہ تنظیمیں وجود میں آئیں اور ان خفیہ تنظیموں کو بہت کچھ تعذیب کا سامنا کرنا پڑ گیا. ان کے منصوبوں کی نوعیت اس طرح کی تھی کہ ریاست نے ان کو اپنے لیے خطرہ محسوس کیا. اور یہ بھی ہوا کہ اس کو انقلاب کی اسٹریٹجی یا حکمت عملی قرار دے دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ انقلاب در حقیقت یہیں سے نمودار ہو سکتا ہے. اس خلاصے کو سامنے رکھنے کے بعد اب یہ دیکھیے کہ وہ جو دونوں بنیادیں ہیں ان کے فہم میں کیا فی الواقع یہ لوگ راسترو رہے ہیں. اس لیے کہ دین میں جب بھی ان لوگوں نے لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہے تو نہیں، دونوں بنیادوں پر کیا ہے، جہاد اور منکر کا انکار. پہلے کی تقریر یوں کی جاتی ہے کہ جہاد تو بہرحال دین کے اندر ایک بڑا حکم ہے، ہونا چاہیے. وہ لوگ جو اس معاملے میں بس بعض نصیحت، تبلیغ، بات بتانے، نقد، تبصرے تک محدود رہتے ہیں، ان کے اندر جہاد کا جذبہ نہیں ہے. جہاد کا تقاضا تو یہ ہے کہ آخر یہ منکر کب تک زمین کے اوپر دندناتا رہے گا، ہم کو آگے بڑھ کے اقدام کرنا چاہیے اس کے خلاف. اور اقدام کرنے کے لیے بس یہی ہے نا کہ آدمی کے پاس قوت ہونی چاہیے، اتنی قوت کافی ہے. قوت ایک ایسی چیز ہے کہ جو حالات کے لحاظ سے مؤثر کتنی ہو سکتی ہے اور کتنی نہیں ہو سکتی، مختلف ہی ہو سکتی ہے. چنانچہ انہوں نے اپنے طور پر اندازہ لگایا اور اقدام کر دیا، یا نہیں کیا، کم سے کم اس کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں. انکار منکر کی تقریر اس سے بھی زیادہ مؤثر ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے خود ترتیب مقرر کر دی ہے، اس میں یہ بتا دیا ہے، اب ہمارے پاس اگر قوت موجود ہے، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز نتیجہ خیز ہو سکتی ہے، تو پھر ہم اس کے خلاف اقدام کریں گے. اور ایمان کا تقاضا تو اصل میں یہی ہے کہ منکر کو ہاتھ سے روک دیا جائے. باقی معاملات جو ہیں وہ بہرحال ایسے ہی لوگوں کے لیے ہیں کہ جن کے پاس یا تو قوت نہیں ہے یا وہ ایمان کی کمزوری میں مبتلا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ جہاد کا دین میں کیا تصور ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ نہی عن المنکر کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کی کیا نوعیت ہے. جہاد کے بارے میں یہ بات بہت اچھی طرح سے جان لینی چاہیے کہ جس طرح اقامت حدود ریاست کے حقوق میں سے ہے، اسی طرح جہاد بھی ریاست کے حقوق میں سے. میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یعنی یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے دین میں جو حکم ہم کو دیے گئے ہیں، ان میں سے بعض وہ حکم ہیں جو مطلق ہیں، ہر حال میں ہر آدمی کو ان پر عمل کرنا ہوتا ہے، ان کے اوپر کوئی قید کوئی شرط نہیں ہوتی. نماز ہر آدمی کو پڑھنی، روزہ ہر آدمی کو رکھنا ہے. اس معاملے میں جو استثناء ہے وہ معلوم ہے، ایک آدمی معذور ہو گیا، بیمار ہو گیا، وہ متحمل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اللہ تعالی نے خود ہی بتا دیا ہے کہ یہ رخصتیں موجود ہیں. بعض وہ احکام ہیں کہ جن کی نوعیت اس طرح مطلق نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ احکام اس وقت مؤثر ہوتے ہیں جب ان کی شرائط پوری ہو جاتی ہے. تو اقامت حدود اور جہاد، یعنی اقامت حدود سے مراد یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں، اس کا حکم قرآن میں موجود ہے. زانی کو کوڑے مارنے، اس کا حکم بھی قرآن میں موجود ہے. اس طرح کی دوسری بہت سی حدود بھی ہیں، جیسے مثلاً وہ لوگ کہ جو ریاست کے نظام کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اوباش ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کو یہ اور یہ سزائیں دی جا سکتی ہیں. تو یہ سب جتنی بھی حدود ہیں، یعنی کسی مجرم کو اس کے جرم کی سزا دینا، اس کو ہماری اصطلاح میں اقامت حدود کہا جاتا ہے. یہ ریاست کا حق ہے. یہ بات قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے معلوم ہوتی ہے، یہ بات تمام نبیوں کی تاریخ سے معلوم ہوتی ہے. یعنی اقامت حدود، اگرچہ اس کا حکم قرآن مجید میں جہاں جہاں بیان ہوا ہے وہاں یہ چیز وہاں بیان نہیں ہوتی، لیکن دین کا فہم رکھنے والا آدمی جب پورے قرآن پر نظر ڈالتا ہے تو وہ یہ جانتا ہوتا ہے کہ اس کے لیے عام آدمی مکلف نہیں ہے. یعنی اگر میرا بیٹا بھی چوری کر لے اور میرے پاس اس کی شہادتیں موجود ہوں کہ یہ چور ہے، میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا. میرے سامنے بھی اگر بدکاری کا ارتکاب ہو جائے تو مجھے یہ حق نہیں دیا گیا کہ میں اس پر تازیانے کی سزا برسا دوں. میں نے اگر کوئی تنظیم بنائی ہے، کوئی جماعت بنائی ہے، اور اس میں کچھ لوگ موجود ہیں اور وہ میری اطاعت بھی کرتے ہوں، میری بات بھی مانتے ہوں، لیکن میں یہ حق نہیں رکھتا کہ ان پر ان حدود میں سے کوئی حد نافذ کر دوں. یہ حق ریاست کے ساتھ خاص ہے. یعنی اس حکم کا تعلق ہی در حقیقت مسلمانوں کے سیاسی نظام سے ہے. جب کبھی مسلمانوں کو کسی سرزمین میں سیاسی اقتدار حاصل ہوگا تو پھر ان کے لیے لازم ہے کہ وہ چور کا ہاتھ کاٹیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ زانی کو تازیانہ کی پیٹ پر تازیانہ برسائیں اور اس طرح دوسری حدود قائم کریں. لیکن کسی عام آدمی کو یہ حق دین کی روح سے حاصل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ دین کے معاملے میں یہ معلومات تو ہمیشہ سے لوگوں کو رہی ہیں، تو بعض اوقات اللہ کے پیغمبروں کو بھی اس طرح کی ناسہمی سے سابقہ پڑا ہے. اس کی بڑی عمدہ مثال وہ ہے کہ جب یہود کے فقہا نے حضرت مسیح کو اس معاملے میں آزمائش میں ڈالنا چاہا، وہ ان کے پاس ایک خاتون کو لے گئے اور یہ کہا کہ اس نے بدکاری کی ہے، اس کے بارے میں شہادتیں واقع ہو چکی ہیں، اس کے جرم سے متعلق دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں، اللہ کا پیغمبر زمین کے اوپر کھڑا ہے، فرمائیے کیا کرتے ہیں. اب یہ اسی طرح کا امتحان تھا. چنانچہ اس موقع کے اوپر انہوں نے بڑی ہی رضانت کے ساتھ اور بڑی غیر معمولی حکمت کے ساتھ ان کی ساری اسکیم ان کے اوپر الٹ دی اور دین کی کا صحیح مرتبہ بتا دیا. انہوں نے ان کو خطاب کر کے یہ کہا کہ تم میں سے اس پر پتھر وہ مارنے کے لیے آئے کہ جس نے خود کبھی بدکاری کا ارتکاب نہ کیا. ان کے اس جملے کا نتیجہ یہ نکلا، وہ بہرحال حضرت مسیح تھے، کہ ساری کی ساری بھیڑ چھٹ گئی، کوئی بھی آدمی موجود نہیں رہا، اور اس طرح مدعیان دین بالکل برہنہ ہو گئے لوگوں کے سامنے. اس عورت کو انہوں نے نصیحت کی اور یہ بتا دیا کہ اس مرحلے میں حد نافذ کرنا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، نصیحت میری ذمہ داری ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں اس کو یہ کہوں کہ استغفری لذنبے کا، اپنے گناہ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو، اور یہ کہہ کے انہوں نے اس کو رخصت کر دی. اسی طریقے کا معاملہ حضرت مسیح کے ساتھ یہ بھی پیش آیا کہ وہ چونکہ رومیوں کی حکومت میں دعوت دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو خراج اور ٹیکس ہے، آخر ایک پیغمبر کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ کافر کی حکومت کو ٹیکس دیا جائے. تو انہوں نے سازش کر کے ان کے سامنے جا کر یہ سوال پیش کر دیا. اور یہود کے علمائی نے ان کو یہ القا کیا. چنانچہ حضرت مسیح نے ان سے کہا کہ جو ٹیکس تم دیتے ہو وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سکہ ہے, روپیہ ہے, یہ دیتے ہیں. مجھے دکھاؤ. اس پر قیصر کی تصویر بنی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جو اللہ کا اللہ کو دو اور جو قیصر کا قیصر کو دے. اور اس طریقے سے ان کے اس حملے کو بھی انہوں نے ناکام کر دیا. بالکل یہی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش آئی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں بھی اور دوسرے لوگوں میں بھی جو آپ کے مخاطبین تھے, ہزار جرائم ہوں گے, لیکن اس طرح کی کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے زمانے میں نہیں کی, بالکل نہیں کی. یہ نہیں کیا ہے کہ کوئی آدمی اگر آج اسلام لایا ہے اور وہ پہلے کوئی جرم کیے ہوا ہے تو اس کے اوپر حد تو نافذ کر دی جائے, اس لیے کہ حد تو مسلمان کے لیے بھی ہوتی ہے. اس طرح کوئی اقدام نہیں, بالکل. خواہ اس کے اوپر شہادتیں واقع ہو گئیں یا جو کچھ بھی ہو گیا. اسی طریقے سے یہ بات بھی بڑی اچھی طرح سے جان لینی چاہیے کہ اقامت حدود ہی کی طرح جہاد جس کو کہا جاتا ہے یہ بھی ریاست کا حق ہے. یعنی اگر مسلمانوں کا نظام کسی موقع کے اوپر سیاسی لحاظ سے اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ دین کے غلبے کے لیے جہاد کر سکے, دین کے دفاع کے لیے جہاد کر سکے, تو بہرحال جہاد لازم ہے. جہاد ہمارے دین کا ایک حکم ہے. جس طرح چور کا ہاتھ کاٹنا دین کا حکم ہے, جس طرح زانی کی پیٹھ پر تازیانہ برسانا دین کا حکم ہے, ایسے ہی جہاد دین کا حکم ہے. نہایت لغب بات کرتے ہیں وہ لوگ, یہ کہتے ہیں کہ جہاد اسلام میں صرف مدافعانہ ہوتا ہے, جہاد اسلام میں غلبہ دین کے لیے بھی ہوتا ہے. اس جہاد کا حکم قرآن میں موجود ہے, قرآن مجید نے اس کے حدود بیان کیے ہیں, لیکن اس کا حق کس کو پہنچتا ہے؟ مجھے نہیں پہنچتا, کسی عالم کو نہیں پہنچتا, کسی لیڈر کو نہیں پہنچتا, کسی سیاستدان کو نہیں پہنچتا, کسی جماعت کے سربراہ کو نہیں پہنچتا. اس کا حق صرف اسلامی ریاست کا حق ہے. جس طرح اقامت حدود اسلامی ریاست کا حق ہے, اسی طرح جہاد اسلامی ریاست کا حق ہے. جب وہ ریاست قائم ہوگی اس کے اوپر جہاد ہے. اور جہاد اس وقت میرا موضوع نہیں ہے کہ اسلامی ریاست کو جہاد کن کن صورتوں میں کرنا ہوتا ہے, اس کے حدود و شرائط اس کے لیے کیا ہیں, لیکن اتنی بات بالکل واضح ہے کہ اس کا حق ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا دوسرے پیغمبر ہوں, سب کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کو جب تک ان کے ہاتھ میں اقتدار کی زمام نہیں آ گئی اس حکم کا مکلف نہیں کیا گیا. مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا مکے میں کہ ان کو جہاد کے لیے تلوار اٹھانے کا حق دے دیا جائے, لیکن قرآن مجید نے یہ کہا کفو ہے دیکھو مرل قتال, اپنے ہاتھ روک کر رکھو, اس وقت تمہارا یہ کام نہیں, اس کا وقت بعد میں آئے گا. یہی غلط فہمی ہے جو مذہب کی تاریخ کی ایک بڑی غلط فہمی بن گئی. حضرت مسیح علیہ السلام کو چونکہ اقتدار حاصل نہیں ہوا, پوری دعوت کے دورانی میں حاصل نہیں ہوا, اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اس طرح ہی کوئی بات بھی نہیں کی, تو یہ خیال لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ حضرت مسیح کے دین میں جہاد تھا ہی نہیں. حضرت مسیح کے دین میں جہاد بھی تھا. حضرت مسیح کے دین میں, حضرت مسیح کا دین کیا مانی, وہ اسلامی تھا, اللہ کا وہی دین جو ہر نبی پر نازل ہوا ہے. لیکن حضرت مسیح کے دین میں جس طرح اقامت حدود کا مرحلہ نہیں آیا, اس طرح جہاد کا مرحلہ بھی نہیں آیا. اور پیغمبروں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے کبھی ڈفلی نہیں بجاتے. وہ جو بات آج کرنے کی ہے وہ بتائیں گے, جب دوسری کا وقت آ جائے گا وہ بتائیں گے. قرآن مجید کے نزول میں ظاہر ہے کہ یہی چیز ملحوظ رکھی گئی ہے. جو وقت آ گیا اس کے لحاظ سے انہوں نے وہ حکم بتا دیا ہے. لوگوں کی تربیت تعلیم کے لیے ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے ہمیشہ. اس طرح کا کوئی اقدام انہوں نے کبھی نہیں کیا. یہی چیز انکار منکر کے معاملے میں بھی دیکھ لیجیے. یعنی حضرت مسیح کے زمانے میں یہودی آخر کس کس جرم میں مبتلا نہیں تھے, لیکن حضرت مسیح کے بارے میں یہ خیال نہ کیجیے. ہمارے ہاں عام لوگوں کے اندر یہ تصور پیدا ہو گیا ہوا ہے کہ دس گیارہ آدمی تو ان کے خاص شاگرد تھے. کبھی بائبل کو پڑھیے, معلوم ہوتا ہے کہ گلیاں پٹ جاتی تھیں, ایک بھیڑ ان کے پیچھے چل رہی ہوتی تھی. لوگ اس حد تک ان کے معتقد تھے کہ جس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا. یہودیوں ہی میں سے اور دوسری اقوام میں سے بھی بہت سے لوگ تھے کہ حضرت مسیح کی غیر معمولی شخصیت سے اس طرح متاثر ہوئے کہ سارا دن اناجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کے پیچھے رہتے تھے. وہ اس بستی میں جا رہے ہیں, اس بستی میں جا رہے ہیں. اس طرح کے جانساروں کو وہ کسی موقع کے اوپر بھی اگر یہ کہتے تو وہ پل پڑتے, لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس طرح کی انہوں نے اپنی شان جلالت کے ساتھ لوگوں کو بارہا تنبیہ کی غلطیوں پر, ہیکل میں بھی کھڑے ہو کر کی, یروشلم گلیوں میں بھی تنبیہ کی, بلایا, یہ سب کیا. ان سے بالکل متصل پہلے یوحنا نے بالکل یہی کام کیا, جن کو یحییٰ کہتا ہے قرآن مجید. انہوں نے اس زمانے کے بادشاہ ہیرودیس کے مظالم پر اور اس کی عیاشیوں پر بربلا تنقید کی, دعوت دی, اللہ کا پیغام پہنچایا. ان کے بھی بڑے معتقدین تھے, وہ بھی پیغمبر کی شخصیت معمولی شخصیت نہیں ہوتی. اور بہرحال وہ ایک ایسی قوم میں آئے تھے جو پہلے سے مسلمان قوم تھی. اس میں جہاں مخالفت کرنے والے تھے وہاں ان کا ساتھ دینے والے بھی تھے. بڑی جمعیت کے ساتھ وہ یروشلم کی گلیوں میں منادی کرتے رہے. اس موقع پر جب انہوں نے اپنے زمانے کے بادشاہ کی عیاشیوں پر اس کو ٹوکا ہے, بہت سے لوگ ان کی تائید کرنے والے تھے. بادشاہ میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کے خلاف اقدام کر سکے، لیکن آہستہ آہستہ نوبت وہاں تک پہنچ گئی کہ اس رقاصہ نے، جس پر خاص طور پر بادشاہ بہت اعتماد کرتا تھا اور جو بہت سی عیاشیوں کا ماخذ بنی ہوئی تھی، یہ مطالبہ کیا کہ میرے سامنے یحییٰ کا سر پیش کیا جائے۔ ایک خاص موقع کے اوپر بادشاہ نے جب یہ بات کہی کہ تم جو مانگو میں تم کو دوں گا، تو اس نے یہ کہا کہ مجھے یحییٰ کا سر چاہیے۔ بادشاہ یہ کہہ چکا تھا کہ جو مانگو گے دوں گا۔ چنانچہ وہ مکالمہ پڑھیے کبھی آپ بائبل میں، تو معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ یہ کہتا ہے، اور مشیروں سے بھی کہتا ہے کہ میرا کوئی حق نہیں، میں یہ بالکل نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کی زلف کا وہ اسیر بھی تھا اور اس کے ساتھ وعدہ بھی، اور شاہانہ وعدہ اگر پورا نہیں ہوتا تو اس میں سیاست کی کمزوری بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ کا سر کاٹا گیا اور تھال میں رکھ کر اس رقاصہ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت یحییٰ نے اپنے ساتھیوں کو یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ اس کو بلوا کر دیا جائے، ہنگامہ کر دیا جائے۔ یہ سب ہو گیا اور اس سب کچھ کے باوجود کوئی اس نوعیت کا اقدام نہ ان کے ساتھیوں نے کیا، نہ آخری مرحلے میں جب ان کو پکڑا جا رہا تھا، جب ان کو جیل میں ڈالا گیا، جب اس کے بعد سارے معاملات ہوئے، انہوں نے اس طرح کسی اقدام کی تائید کی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایسے جانسار تھے کہ جو بعد میں عرب و عجم سے لڑ گئے، ان کو اگر وہ کسی موقع پر بھی کہتے تو کم سے کم حرم میں بت تو نہیں ہو سکتے تھے، اور اس سے بڑی غلاظت کیا ہو سکتی تھی۔ حرم کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی بتوں کے درمیان میں کھڑے ہو جاتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، انہی کے درمیان میں کھڑے ہوتے تھے، لوگ ان کی پوجا کر رہے ہوتے تھے، ان کے سامنے نظر نیاز کے حلوے مانڈے پڑے ہوئے ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کے معاملے میں اپنا نقطہ نظر بتا رہے ہوتے تھے۔ یہ سب ہوتا تھا۔ اسی میں یہ ہوا کہ پیغمبر کے سر پر روج رکھ دی گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جا کر وہ ہٹائی۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جا کر اطلاع دی، بڑا جذباتی منظر پیدا ہو گیا، لیکن یہ سب کچھ کے باوجود اس طرح کوئی اقدام نہیں ہوا۔ دعوت تو بے شک اس طرح دی گئی کہ اس رشت جبل گونج اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دی اور ان سے پہلے کے پیغمبروں نے بھی دعوت دی، لیکن اقتدار سے پہلے منکر کے خلاف کوئی اقدام اس نوعیت کا نہیں کیا گیا، بالکل نہیں کیا گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاد کے معاملے میں یہ بات جان لینی چاہیے اور دین کا صحیح فہم حاصل کرنا چاہیے اس معاملے میں، کہ جس طرح اقامت حدود کے لیے ریاست شرط ہے، اسی طرح جہاد کے لیے ریاست شرط ہے۔ اللہ کے پیغمبروں نے اس سے پہلے کبھی اقدام نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کی لڑائی بڑی شان کے ساتھ لڑی ہے فرعون کے مقابلے میں، لیکن جہاد کا معاملہ اس وقت ان کے ہاں زیر بحث آیا جب وہ اپنی قوم کو آزادی دلانے کے بعد سرائے سینا میں لے اور وہاں انہوں نے ان کے اوپر اللہ کے دین کو نافذ کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو جہاد کی دعوت دی، اس کے بعد ہی جہاد کے لیے انہوں نے ان کے دل میں جذبہ پیدا کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ امالکہ کے خلاف جہاد کے معاملے میں وہ بالکل ہی پسندی ثابت ہوئے اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ان سے اس طرح کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا، نہ فرعون کے خلاف، نہ اس کے منکرات کے خلاف، اس طرح کی کوئی چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب پیغمبروں کے ساتھ یہی معاملے۔ تو اقتدار، سیاسی اقتدار اور ریاست کا وجود، یہ لازمی شرط ہے ان دونوں چیزوں کے لیے، جہاد کے معاملے میں جان لیجیے۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے معروف کو قائم کرنے اور منکر کو مٹا دینے کا۔ اس معاملے میں بھی یہ بات بہت اچھی طرح جان لیجیے کہ قرآن مجید میں تو خیر بالکل واضح ہے کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہونا چاہیے۔ حدیث سے متعلق یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حدیث کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بسا اوقات اس کا سیاق سواق، اس کی حدود شرائط سننے والا بیان نہیں کرتا، وہ اس کو اس طرح بیان کر دیتا ہے کہ اگر آدمی دین کا فہم نہ رکھتا ہو، اس کو قرآن کے سارے مزاج میں رکھ کر نہ دیکھے، تو اس سے بڑے طوفان برپا ہو جاتے ہیں۔ یہی معاملہ اس حدیث کے ساتھ بھی ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت ہم کو دی ہے اور جو ہدایت بالکل واضح ہے کہ دین کے سارے تصورات میں بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے دائرہ اختیار میں منکر کے معاملے میں یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ اس کو قوت سے مٹا دے، اور اگر یہ محسوس کرتا ہو کہ اس کے اندر اس کی ہمت نہیں ہے تو یہ کمزوری ہوگی، وہ اس کو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر وہ یہ محسوس کرتا ہو کہ اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو پھر اس کو دل میں برا کہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ذالک ظفر ایمان، لیکن اس پر یہ شرط ہے کہ اپنے دائرہ اختیار میں، یعنی ایک باپ کا بھی ایک دائرہ اختیار ہے، ایک شوہر کا بھی ایک دائرہ اختیار ہے، اور ریاست کے سربراہ کا بھی ایک دائرہ اختیار ہے۔ یہ ترتیب اس میں اسی طرح ہے۔ اس کو اگر کوئی آدمی کمزوری کی بنیاد پر بدلتا ہے تو یہ چیز ہے کہ جو اس کے ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتی ہے۔ حکمت کے لحاظ سے کسی معاملے میں کوئی رویہ اختیار کرتا ہے تو حکمت کا دین میں ایک مقام ہے، یعنی اس میں وہ پھر نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لیکن اتنی بات جان لینی چاہیے کہ اس پر دائرہ اختیار کی شرط ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک شوہر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بیگم صاحبہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا رہے، اس کا کام یہی ہے کہ وہ صاف صاف یہ بتا دے کہ میرے اس دائرہ اختیار میں منکر کا ارتکاب نہیں ہو سکتا. ایک باپ کا یہ کام نہیں ہے, اس کو یہی اختیار قدرت نے دیا ہے, اس کو یہی اختیار فطرت نے دیا ہے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں کسی منکر کو نہ ہونے دے, جہاں یہ محسوس کرے کہ ہو رہا ہے اس کو روکے. اگر وہ اس معاملے میں کمزوری دکھاتا ہے, حکمت ایک دوسری چیز ہے, بعض اوقات اصلاح نصیحت اس میں وقت بھی دیا جاتا ہے, یہ ایک دوسری چیز, لیکن اگر کمزوری کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو پھر وہ ایمان کے دوسرے درجے میں ہے, اور اگر دل میں برا کہتا ہے زبان بھی بالکل گونگی ہو گئی ہے تو پھر اس کے بانی یہ ہے کہ وہ اس جگہ ہے جس کو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ لیسا ورا ذلک حبۃ خردل من الایمان, اس کے نیچے پھر ایمان رائی برابر بھی باقی نہیں رہتا. یہ بالکل صحیح ہے. دائرہ اختیار میں دیکھیے تو بات سمجھ میں آتی ہے, یعنی ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن اگر اس کے معنی یہ ہیں کہ من راہ منکم منکر, جہاں کہیں دیکھا ہم نے دیکھا سڑک کے اوپر ایک عورت دوپٹے کے بغیر جا رہی ہے, یہ منکر ہے, ہم نے کہا ٹھیک ہے اس کو تو ہم دوپٹہ اڑا ہی دیں گے. اچھا, اگر یہ خیال ہو گیا کہ ہم تو ذرا کمزور ہیں تو دو چار آدمیوں کے لیے اپیل پڑے, اور اس سے آگے بڑھ کر یہ خیال سوچنا شروع کر دیا کہ اگر 50, 60, 70, 100, 200, 400, 500 آدمی مل جاتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر کسی سنما پر پل پڑیں گے تو اس کو بورڈ توڑ دیں گے. تو یہ چیز جو ہے یہ اس روایت میں بیان نہیں ہے. اس میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے دائرہ اختیار میں اسی ترتیب کے ساتھ منکر کا کلا کما کرنا چاہیے. دیکھیے دین میں کتنی حکمت ہے, اگر ہم لوگوں کو یہ دین کا حکم بتائیں اور ہر آدمی اپنے دائرہ اختیار میں یہ کام کرے تو بحثیت مجموعی پوری سوسائٹی سے منکر کا خاتمہ ہو جائے گا, اور ہونا چاہیے. لیکن جب ہم غلط طریقے سے اس کا خاتمہ کرتے ہیں تو وہ چیز فساد بن جاتی ہے. اس میں شبہ نہیں کہ جہاد دین کا ایک بڑا حکم ہے, لیکن اب اگر اپنی شرائط کے ساتھ نہ ہو تو فساد ہے. اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ منکر کا انکار اور منکر کا بدل دینا اور ہاتھ سے اس کو مٹا دینا دین کے اندر بڑی سعادت کی چیز ہے, لیکن اگر اپنے صحیح محل پر نہ ہو تو فساد. یہ سمجھ لینا چاہیے. یعنی پھر ہم منکر کا انکار کر رہے ہوتے ہیں, حقیقت میں بہت سے منکرات کو جنم دے رہے ہوتے ہیں اور ان کی بنا ڈال رہے ہوتے ہیں. یہی چیز ہے جہاد کے معاملے میں اور منکر کے بارے میں جو سمجھ میں نہیں آئی بعض لوگوں کی, اور اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ پھر وہ سب کچھ وجود میں آیا ہے جس کی تاریخ کی طرف میں نے ابتدا میں اشارہ کر دیا. دونوں باتوں کو ان کی دونوں شرائط کے ساتھ دین میں سمجھ لینا چاہیے. یعنی جہاد کے معاملے میں یہ کہ وہ ریاست کا حق ہے, افراد کا حق نہیں, اور منکر کے معاملے میں کہ اس پہ دائرہ اختیار کی شرط لگی ہوئی. غلام اسحاق خان صاحب ہمارے صدر ہیں, یا مثال کے طور پر کوئی اور آدمی اس ذمہ داری کے بنسب پر فائز ہے جس کو انضامی اختیارات ہیں, تو اس کا فرض تو یہی ہے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں منکر کو مٹا دے. اس کا کام باز کہنا نہیں, اس کو حکومت کی قوت کے ساتھ اس منکر کا کلا کما کر دینی چاہیے. وہاں بھی وہی چیز ہے کہ اگر حکمت کا کوئی تقاضا ہے کسی چیز کو مؤخر کیا جائے گا یا مقدم کیا جائے گا, وہ بالکل دوسری چیز ہے. کمزوری اس کی وجہ نہیں بننی چاہیے. اور اسی طریقے سے ہر باپ کا, ہر شوہر کا اپنا ایک دائرہ اختیار ہے. یہ دائرہ اختیار ایک حد تک ہر اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو اپنے بچوں میں بھی حاصل ہوتا ہے, اور آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ اقدام کرتا ہے تو اس سے کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا. اگر وہ مثال کے طور پر اسکول میں بچے گئے ہوئے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ کوئی خرابی ہے اور وہ اس کے خلاف اپنے تعلیمی اختیارات استعمال کرتا ہے, تو اس کو میں بھی باندھتا ہوں, باپ بھی باندھتا ہے, بیٹا بھی باندھتا ہے, پورا سوسائٹی باندھتی ہے, پورا معاشرہ باندھتا ہے. ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اتنا وہ بھی حدود سے تجاوز کر دے تو ظاہر ہے کہ اس کے خلاف بھی جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو ریاست کا ایک دائرہ اختیار ہے, اسی طرح اساتذہ کا ایک دائرہ اختیار ہے, باپ کا ایک دائرہ اختیار ہے, اور اسی طریقے سے شوہر کا ایک دائرہ اختیار ہے. اس دائرہ اختیار میں اللہ کے پیغمبر نے ہم کو منکر کے خاتمے کے لیے یہ نہایت حکیمانہ تدبیر بتائی. اپنے اندر اتنی حمیت پیدا کرو, اتنا جذبہ پیدا کرو کہ تمہارے دائرہ اختیار میں منکر سر نہ اٹھانے پائے. اگر اس کو سر اٹھاتے دیکھو تو ہاتھ سے اس کو تبدیل کر دو, اور اگر محسوس کرتے ہو کہ تمہارے اندر ہمت نہیں ہے تو پھر بہرحال یہ سمجھ لو کہ تم ایمان کے دوسرے درجے پر ہو, اور اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو پھر لیسا ورا ذلک حبۃ خردل من الایمان. ان شرائط کے ساتھ ان حکموں کو سمجھ لیجئے, اور اس کے بعد پھر یہ دیکھ لیجئے کہ کوئی شخص خواہ وہ ہزاروں آدمیوں کو اپنے ساتھ جمع کر لے, خواہ وہ لاکھوں آدمیوں کی جمعیت فراہم کر لے, اس کو جب تک سیاسی اقتدار حاصل نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کو جہاد کے لیے اقدام کرنے یا اس کا نام بھی لینے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں, اس کا کوئی حق دین نے نہیں دیا. اور جب تک کوئی شخص اپنے دائرہ اختیار سے باہر کھڑا ہے, اس کو ہرگز حق نہیں کہ وہ لوگوں کو منکر کو ہاتھ سے روک دینے کے لیے واقع تکلیف کرے. ان دو بنیادی مقدمات کے بارے میں دین کے صحیح موقف کو جان لینے کے بعد اب یہ دیکھیے کہ ہم جب دعوت کا کام کرتے ہیں تو ہماری اصلی ذمہ داری کیا ہے. ہماری ذمہ داری سوسائٹی میں یہ ہے, اور اس کے لیے قرآن مجید نے بہت اچھا لفظ استعمال کر کے بتا دیا ہے کہ ہم انذار کریں, لوگوں کو خبردار کریں, ہم لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہیں کہ تم لوگ اگر اس منکر کا ارتکاب کر رہے ہو تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے. ہم ان کو بتائیں کہ تمہارے اندر کیا غلطی ہے, ان کے مرض کی صحیح صحیح تشخیص کریں، اس چیز کو متعین کریں کہ وہ بے سمجھے پوجے تو یہ بات نہیں کر رہے، ان کے فہم میں تو غلطی نہیں ہے، ان پر کوئی چیز غیر واضح تو نہیں ہو گئی، ان کے مرض کی تشخیص کر کے اس کے لحاظ سے ان کو مخاطب کریں۔ پھر آدمی جتنا آگے بڑھائے اس کے لحاظ سے اس کو دین بتائیں اور اس کو یہ سمجھائیں کہ تمہاری ذمہ داریاں یہ ہیں، ریاست کو بھی اور معاشرے کو بھی، افراد کو بھی، اپنے ماحول کو بھی۔ دعوت اور انذار، یہ ہے در حقیقت اہل حق کی ذمہ داری۔ اس کی لے جتنی آدمی تیز کر سکتا ہے کرے۔ اگر وہ محسوس کرے کہ سوسائٹی پر اثرات نہیں ہیں تو اس کا یہ نتیجہ نہیں کہ قبل از وقت جہاد کالم لے کے اٹھ کھڑا ہو اور ریاست کے اقتدار کے بغیر ہی فساد برپا کرنا شروع کر دے یا لوگوں کے خلاف پل پڑے، یہ نہیں۔ اس کا جو علاج ہے وہ وہی ہے کہ نوارا تلخ ترمی زن چو ذوق نغمہ کمیابی، ہدیرا تیز ترمی خانچ محمل را گرا دینی۔ اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ نہیں سن رہے تو آپ اپنی لے کو اور تیز کیجیے، لوگوں کے دروازوں پر دستک دیجیے، ان کو پکاریے، ان کو بلائیے۔ چنانچہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر وہ آخری چیز جس پر میں نے تبصرہ کیا کہ یہاں پر اگر کوئی طائفہ آ رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کے خلاف ہے، ہماری قومی حمیت کے خلاف ہے، ہمارے جذبات کے خلاف ہے، ایک دائی کیا کہتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور ایک اس نوعیت کا ذہن رکھنے والا کہتا ہے ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ فرق، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کہتے ہیں تو آپ الٹیمیٹم نہیں دیتے، آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ اس موقع کے اوپر اگر آپ کے پاس قوت ہے تو ظاہر ہے کہ آپ اپنی ساری قوت کے ساتھ اس حقیقت کو بتانے کے لیے پل پڑتے ہیں سوسائٹی کے اوپر ایک دائی کی حیثیت سے کہ یہ نہیں ہونا، یہ ہوگا تو اس سے یہ نقصان ہے، یہ ہوگا تو یہ تمہارے لیے یہ جہنم ہے اس کے مقابلے میں، یہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں یہ دنیا کا خسران ہے، یہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں یہ تمہاری حمیت کا جنازہ نکلے گا۔ یہ سب باتیں ایک مسلمان قوم کو، میں سچ عرض کرتا ہوں کہ یہ ہے تو ذرا مشکل راہ لیکن اس کے نتائج بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں۔ وہ پہلی راہ بہت آسان ہے، اس میں بات کیجئے واپس چلے جائیے اور اس کے بعد اقدام کرنے کا موقع آئے تو بدن بول دیجئے، لیکن دعوت کی راہ میں کیا ہوگا کہ اگر ایک غلط کام ہو رہا ہے گلی گلی پھیل جائیے، بازار بازار پھیل جائیے، یہ طاقت پر ہے، ہمت پر ہے، افراد پر ہے، لوگوں کے اندر اس کا شعور پیدا کیجئے کہ یہ کتنا غلط اقدام ہو رہا ہے۔ تو نہیں ہونا چاہیے، اس کی لے بہت تیز ہونی چاہیے۔ نہیں ہونے دیں گے یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کا اختیار کسی کو دیا گیا، کسی اللہ کے پیغمبر نے بھی یہ بات نہیں کی۔ نہیں ہونے دیں گے یہ ریاست کا کام ہے، نہیں ہونا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے، اس کو ہر حال میں ہم کو انجام دینا ہوتا ہے۔ اس طرح کے موقعوں کے اوپر جب آدمی کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو تب اس کو خیال ہوتا ہے کہ دیکھیے ہم نے اس چیز کو روک دیا۔ وہ حقیقت میں اس چیز کو تو روک دیتا ہے لیکن ایک بڑی دولت سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو ایک بہترین موقع میسر آیا تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں کے دروازوں پر دستک دے کر ان کو بتا سکتا کہ یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے، اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ چیز نہیں ہوتی لیکن وہ دلوں سے جاتی نہیں، سوسائٹی سے اس کو روک دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال بالکل وہی ہوتی ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر دیکھا ہو کہ کسی آدمی نے کسی علاقے کا دورہ کرنا ہو تو کچھ لوگ سفیدی پھرا دیں گے، وقتی طور پر سب غلاظت اٹھا دی جائے گی، حتیٰ کہ اگر کوئی مین ہول ہوں گے تو ان کے اوپر بھی کپڑے ڈال دیے جائیں گے۔ اس سے غلاظت ختم نہیں ہوتی، سوسائٹی کے اندر موجود رہتی ہے۔ مین ہول کے اوپر اگر آپ نے فرض کیجئے کہ ململ کا کپڑا ڈال دیا ہے اور وہ بہت صاف شفاف ہے، اور اس کو ابھی فرض کیجئے کہ ہم کسی اچھے ڈرائی کلینر سے دھلوا کے لائے ہیں اور آپ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا غلاظت وہاں سے ختم ہو گئی؟ اس کا طوفان تو نیچے بہ رہا ہے۔ سوسائٹی کے اندر بے حیائی اور یعنی دینی اقدار کی پامالی اگر موجود ہے تو یہ چیز اس کو ختم نہیں کر سکتی، بلکہ اس طرح کے موقعوں کے اوپر اس طرح کی چیز کا باہر نکل آنا ہی سوسائٹی کو بعض وقت متوجہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ہونے دی، کوئی آسمان نہیں اس سے ٹوٹ پڑے گا، لیکن اپنی ذمہ داری کو ادا کیجیے، اور اپنی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم بنکر کے خلاف لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کریں، ان کی دینی حس کو ابھاریں، ان کو بتائیں کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے معاملے میں ہم کچھ ہوئے کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے، بلکہ اس کے مفاسد اخلاقی طور پر یہ ہیں اور اس کے مفاسد قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کے اعتبار سے یہ ہے۔ ان دونوں چیزوں کو بنیاد بنا کر ایک دعوت دینے والا کسی بنکر کے خلاف ایسی فضا پیدا کر دیتا ہے کہ جس کے نتائج بہت غیر معمولی نکلتے ہیں۔ یہی چیز اسلام کی ابتدائی تاریخ میں بھی بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ نفس زکیہ نے جو بغاوت کی ہے اس میں انہوں نے بار بار امام ابو حنیفہ کی مجلس میں آ کر یہی استدلال کیا کہ آخر دین کا ایک حکم یہ بھی تو ہے نا کہ منکر کا خاتمہ کیا جائے، بار بار آ کر یہ استدلال کیا، اور امام ابو حنیفہ نے صحیح تبصرہ کیا کہ مجھے اسی وقت یہ لگتا تھا کہ یہ مقتول ہوں گے، نیک آدمی تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، دین کا بڑا جذبہ تھا ان کے اندر، چنانچہ بےچارے مظلومانہ قتل کر دیے گئے۔ یہی صورتحال ابن زبیر کے ساتھ پیش آ گئی، یہی صورتحال حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آ گئی، یہی صورتحال ان صالحین کے ساتھ بھی پیش آئی جنہوں نے حرم پر قبضہ کیا تھا. پوری اسلامی تاریخ میں یہی ہوا ہے. اگر اس کے برخلاف اس طرح کا اقدام کرنے کی بجائے ریاست کی غلطی پر نقد کیا جاتا اور پوری قوت کے ساتھ نقد کیا جاتا, ان کو بتایا جاتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے نتائج تمہارے حق میں کیا نکلیں گے, ان کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جاتا اور ان کو دنیا میں رسوائی سے ڈرایا جاتا اور ان کو بتایا جاتا کہ اخلاقی فساد قوموں کے اوپر اللہ کے عذاب کا باعث بنتا ہے, تو یہ پیغمبرانہ دعوت کا اسلوب ہوتا. اور یہ چیز اگر تیز کی جاتی تو یقین کیجئے کہ کسی یزید کی حکومت بھی ایسی نہیں ہوتی کہ اس کے باوجود رہ جائے, اور اگر رہ جاتی ہے تو پھر اس کی کوکھ سے لازمی طور پر اسی طرح کے حالات نمودار ہو جاتے ہیں جس طرح کے جہانگیر جیسے شخص کی کوکھ سے اورنگزیب جیسا آدمی پیدا ہو. یہ چیز ہو جاتی ہے, ذرا صبر کرنا پڑتا ہے, اس کے نتائج غیر معمولی نکلتے ہیں. اس طرح کا اقدام حکومت کی سختی میں اضافے کا باعث بنتا ہے, اہل حق کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے, صالحین کے کلا کما کے لیے راہ ہموار کر دیتا ہے. چنانچہ جہاں بھی یہ چیز ہوئی ہے وہاں یہ ہوا ہے کہ پھر برسوں تک کسی شخص کے لیے دعوت کا نام لینا مشکل ہو گیا ہے. یہی صورتحال ہمارے ہاں اس سے پہلے یہ بھی ہوا کہ ایک خاص صورتحال میں یہ اندازہ کر کے کہ جہاد کا ایک حکم موجود ہے, مسلمانوں کے بہترین لوگ ہندوستان سے جمع ہوئے اور وہ کاغان کی شہادت گاہ میں جا کر ختم ہو گئے سب کے سب. اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ تدبیر اور فہم دین کے لحاظ سے اسی طرح کی بعض غلطیاں تھیں کہ جو اس انجام تک پہنچنے کا باعث بنی. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر ان لوگوں نے یہ کام اچھی نیت کے ساتھ کیا تو اجر سے محروم رہیں گے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر بات ہے کہ اگر اجتہاد میں بھی غلطی ہو گئی ہے تو ایک اجر ملے گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دین کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے, اور اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بھی بار بار یہ بات اسی لیے کہی گئی کہ لستا علیہم بمسیطر, تم کوئی خدائی فوجدار نہیں, انما انت مذکر, تمہارا کام تذکیر کرنا ہے, تم بتاؤ بلاؤ سمجھاؤ. انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ 10-20-50 آدمی ہو گئے, اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو بلوا ہو ہی سکتا ہے. حالانکہ اس کی نوعیت میں سچ عرض کروں کہ بالکل وہی ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ایک آدمی اگر فرض کر لیجئے کہ تانگے پر سوار ہے تو وہ کہتا ہے کہ سائیکل والے کو تو میں روندی سکتا ہوں, اور کار پر سوار ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ تانگے کو تو میں برباد کر ہی سکتا ہوں, اور ٹرک پر سوار ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ یہ کار بیچاری میرے سامنے کیا کرے گی. وہی چیز ہوتی ہے, جہاں بس پڑا آپ 10-20 آدمی گئے اور جا کر تاخت کر دی, لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ جس طرح فوق کل ذی علم علیم, اس طرح ہر صاحب قدرت کے اوپر ایک اور قدرت موجود ہوتی ہے, تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ پھر آخری مرحلے میں بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر فرض کیجئے کہ یہ جمعیتیں اس طرح کے اقدامات کرتی رہتی ہیں تو دعوت کا راستہ بالکل بند ہو جاتا ہے, اور سوسائٹی کے اندر بالکل گنڈوں کی حیثیت سے اس طرح کے لوگوں کی شہرت ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور ایسے لوگ بھی آنے لگ جاتے ہیں کہ جو اسی طرح کے اقدامات کو اصل دین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. دعوت کا کام جو حقیقت میں ہونا چاہیے تھا وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. چنانچہ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح تعبیر یہ ہے کہ دعوت ہمیشہ ایک مظلومانہ جدوجہد ہوتی ہے, اس میں مار کھائی جاتی, اس میں ستم سہے جاتے ہیں. اس میں اگر فرض کر لیجئے کوئی تاخت کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں وہی رویہ ہوتا ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ام القرآن میں اختیار کیا کہ میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. وہ رویہ ہونا چاہیے جو یحییٰ نے اختیار کیا, سر دے دی. لیکن یحییٰ کا سر کوئی معمولی سر نہیں تھا, اس کے نتائج بھی معمولی نہیں نکلے ہیں. حضرت مسیح کے خلاف یہودیوں نے اقدام کیا, اس کے نتائج بھی کوئی معمولی نہیں نکلے ہیں. اللہ کے جس پیغمبر کے معاملے میں بھی اس طرح کی صورت پیدا ہوئی ہے, اس کے نتائج جلد یا بدیر نکل آئے ہیں. ان جلد یا بدیر نکلنے والے نتائج کے معاملے میں آدمی کو اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے, اس کو جاننا چاہیے کہ مجھے اس کے قانون کی پیروی کرنی ہے, میرا کام یہی ہے. مظلومانہ جدوجہد, میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ پھر تو وہ ہم کو مار ڈالیں گے, حالانکہ اس طریقے سے زیادہ لوگ مرتے ہیں. اس طریقے سے جب آدمی مرتا ہے تو اپنے پیچھے ایک تاریخ چھوڑ کر جاتا ہے, اور یہ ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی اس پر اعتراض کر سکے. جب معلوم ہے کہ ہم نے کوئی اقدام نہیں کیا, جب معلوم ہے کہ ہم نے ہاتھ نہیں اٹھایا, جب معلوم ہے کہ ہاتھ اٹھانے والے مسلمان کو بھی ہم نے یہی کہا ہے, وہ جو حابیل نے قابیل کو کہا تھا کہ تم اگر میرے قتل کے در پہ ہو تو ٹھیک ہے, میں تمہیں نصیحت ہی کر سکتا ہوں, لیکن با انا بے باس تری ریل, میں تو اپنا ہاتھ تمہاری طرف اٹھانے کے لیے تیار نہیں. یہ چیز ہے کہ جو بندے کو اس مقام پر کھڑا کر دیتی ہے کہ پھر بدترین مخالف بھی یہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ لوگ تو مظلوم. مظلومیت کا احساس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ کسی سوسائٹی کے اندر مستحکم ہو جاتا ہے کسی جماعت یا کسی گروہ کے بارے میں, تو پھر سوسائٹی کے اندر ہمدردی کا لاڑا ابلتا ہے, اور یہی چیز ہے کہ جو لوگوں کو ایک ایسی قوت بنا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ پھر کسی عامر کے لیے, کسی ظالم کے لیے اس سوسائٹی میں اپنے ظلم و جور کو باقی رکھنا ممکن نہیں ہوتا. منکر مٹتا ہے اس کے نتیجے میں, لیکن قدرت کے نظام کے تحت مٹتا ہے. اس کے نتیجے میں بھی باطل مغلوب ہوتا ہے لیکن اللہ کی مشیت اور اس کے قانون کی روح سے جس طرح کی ہونا چاہیے اس کو اس طرح مغلوب ہوتا ہے۔ یہ طریقہ ہے کہ جو طریقہ اگر دین کے دائی اختیار کریں اور صبر اور حوصلے کے ساتھ اختیار کریں اور اس چیز کو ملحوظ رکھیں جو پیغمبروں کو بار بار کہی جاتی ہے کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کے فیصلے کے انتظار میں ثابت قدمی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہو۔ پروردگار کا فیصلہ ان کے لیے تو آسمان سے نازل ہوتا ہے، ہمارے لیے پروردگار کا فیصلہ یہی ہے کہ ہم کو جب تک اقتدار حاصل نہیں اس وقت تک ہم کو صرف دعوت و انذار کا کام کرنا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمیں اسے انجام دینا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم تنقید کریں گے، غلط بات کو ٹوکیں گے، ان کو بتائیں گے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کو پھانسی چڑھا دیا جائے، یہ ہو سکتا ہے ہم کو دار پر کھینچ دیا جائے، یہ ہو سکتا ہے ہم کو جلاوطن کر دیا جائے، یہ ہو سکتا ہے ہم کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا جائے، یہ سب ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ خیال نہ کیجیے کہ یہ جدوجہد رائے گان جائے گی، اس کے نتائج پہلے بھی تاریخ میں غیر معمولی نکلے ہیں، اس کے نتائج اب بھی اگر یہ جدوجہد ہوگی تو غیر معمولی نکلیں گے۔ دعوت کا اصل میدان یہی ہے کہ دعوت کی بات نہ چھوٹے، دعوت کے معاملے میں غیر معمولی استقامت ہو، آدمی اپنے موقف پر چٹان کی طرح جمع ہوا ہو، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو اس طرح کہے کہ معلوم ہو کہ دل کی گہرائیوں سے نکل رہا ہے، اور اس اسلوب میں کہے کہ مخاطب سننے کے بعد یہ پکار اٹھے کہیں چیز کے چو شبنم بر سینہ من ریزی، وہ باطل کے کلوں پر حملہ آور ہو، لیکن اسی طرح حملہ آور ہو جس طرح قرآن ہوا ہے، جس طرح اللہ کے پیغمبر ہوئے ہیں، جس طرح دائیان حق ہوئے ہیں، وہ پوری شان کے ساتھ ہر غلطی کے اوپر مسلمانوں کو متنبع کرے اور اس معاملے میں کسی کی رعایت ملحوظ نہ رکھے۔ وہ اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے اعزا کو، اپنے اقربا کو، اپنے معاشرے کو، سوسائٹی کو، اس کے اساتین کو، اس کے اکابر کو، اس کے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کو، اس کے مال و دولت رکھنے والے لوگوں کو، اس کے کاروبار کرنے والے لوگوں کو، اس کے منڈیوں میں بیٹھنے والے، دفتروں میں بیٹھنے والوں کو، اور اس کے ایوان اقتدار میں بڑا جوان ہونے والوں کو یکساں قوت کے ساتھ خطاب کرے، لازمن کرے، لیکن اس معاملے میں یہ بات واضح کر دے پوری طرح کہ ماں آنا واسطر یہ دیا، میرا ہاتھ تمہارے خلاف نہیں ہوتا۔ میں یہ سچ عرض کرتا ہوں کہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ آدمی جب یہ دیکھتا ہے کہ منکر تو بڑھ رہا ہے تو پھر اس کے اندر کیا چیز پیدا ہوگی، یہاں تو اقدام کی قوت پیدا ہوتی ہے اور اقدام کا خیال پیدا ہوتا ہے، وہاں دعوتی اقدام کا خیال پیدا ہوگا، اور دعوتی اقدام وہ اقدام ہے کہ جس کا مقابلہ توپے اور تفنگ بھی نہیں کر سکتے۔ بڑا فرق ہے ان دونوں رویوں میں کہ ایک جگہ موسیقی کی مجلس کا اعلان ہو گیا ہے اور ہم نے الٹیمیٹم دے دیا کہ یہ نہیں ہوگی، اور اگر فرض کر لیجیے برپا ہو گئی تو 10-20-50 آدمیوں کو لے کر گئے اور توڑ پھوڑ کر دی۔ ایک اقدام یہ ہے منکر کو، اور ایک یہ ہے کہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں تو آخر وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں نا، اور ہم پہنچ گئے ان کے گھر میں اور ہم نے جا کے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا کے بندو تم جہنم کو کیوں خرید رہے، ہم تم کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ کبھی یہ اقدام کر کے دیکھیے اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اور اگر یہ اس وقت نہیں نکلیں گے اور وہ کام ہو جائے گا تو یہ ان لوگوں کے لیے ضمیر کی خلش بن جائے گا ہمیشہ کے لیے، اور ضمیر کی پھانس کوئی معمولی پھانس نہیں ہوتی۔ یہ آدمی کو ایک وقت آ جاتا ہے کہ جب لوٹاتی ہے، اور تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ جب یہ چیز نمایاں ہوئی ہے تو اس کے بعد آدمی میں کتنا انقلاب آیا ہے۔ چنانچہ اس معاملے میں ایک دائی کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف آلات نہیں توڑتا، وہ اس آدمی کے دل و دماغ میں سے وہ چیز نکال دیتا ہے، اور ہم صرف آلات توڑ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے معاملے اطلاع کما کر دیا۔ جذبے کی تسکین ہو گئی، جہاد کا لفظ زبان سے ادا ہو گیا، ہم مجاہد قرار پا گئے، انکار منکر کا فریضہ ہم نے ادا کر دیا، لیکن حقیقت میں ہم نے دعوت کو بھی نقصان پہنچایا، دین کو بھی نقصان پہنچایا، اپنے اخلاق کو بھی نقصان پہنچایا، سوسائٹی میں اپنے کام کو بھی نقصان پہنچایا۔ یہ رویہ اگر نہ اختیار کیا جائے تو پھر اس کے بعد جو عام پبلک ہوا کرتی ہے اس کے اندر اس مظلومانہ جدوجہد کی بنیاد پر اہل حق کے لیے غیر معمولی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کا موقع نہ دیجیے کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکے کہ ان کے خلاف اقدام ہوا ہے تو انہوں نے بھی تو آخر یہ کیا ہوا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کسی موقع کے اوپر اہل حق کے خلاف ظلم ہو جاتا ہے لیکن مجالس میں وہ مظلوم کی حیثیت سے پیش نہیں ہوتے، یہ بھی الٹا کرتی کرتے ہیں، یہ بھی اس طرح کام کرتے ہیں، یہ اس طرح کام کرتے ہیں، ان کو موقع ملا انہوں نے بھی کر لیا۔ لیکن اگر لوگوں کے پاس یہ کہنے کے لیے کوئی جواز موجود نہ ہو تو ایک مرتبہ دو مرتبہ کے بعد آسان نہیں ہوتا کسی آدمی کے لیے۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ اقدام کے لیے جواز بھی در حقیقت وہ پہلی حکمت عملی فراہم کرتی ہے جو ہم پہلے اقدام کر چکے ہوتے ہیں، ورنہ مخالف کے لیے ایک دو آدمیوں کو مارنے کے بعد لرزہ طاری ہو جاتا ہے، سوسائٹی پر بھی طاری ہوتا ہے اور آدمی کے اپنے ضمیر کے اندر بھی ایک جنگ برپا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ ہاں فی الواقع یہ معاملہ یوں ہی ہوا ہے، ہم اس کو چڑھاتے نہیں ہیں، مدافعت پر آمادہ نہیں کرتے ہیں، ہم اس کے اندر وہ چیز پیدا نہیں کرتے کہ وہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہو، ہم اس کے دل و دماغ پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ تم پیشی کا دن آنے والا ہے، تم کو ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں جانا ہے، تم کو وہاں جا کر اپنے حساب دینا ہے، اس کی تیاری کے لیے تھوڑی سی مہلت ہے۔ تو دعوت کی لئے اور تیزی کری جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ پوری کی پوری بائبل میں بہت سے پیغمبر ہیں کہ جن کی دعوت بیان ہوئی، یہ واقعہ ہے کہ یہ بات محض محاورہ نہیں ہے کہ ان کی دعوت سے دشت و جبل گونج اٹھے. یروشلم کی اینٹ اینٹ نے پکار کر کہا کہ واقعتاً یہ اللہ ہی کا پیغام پہنچا رہے ہیں. یرمیا نبی، یسیا نبی، کبھی ان کے کلام پڑھیے آپ، معلوم واقعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا. لیکن یہ اس طرح نہیں ہوا ہے کہ ایک احتجاجی مظاہرہ کر کے آپ نے بہت زوردار نعرے لگا دیے. یہ یوں نہیں ہوا ہے کہ ایک جم غفیر لے کر آپ تل پڑے کسی مجلس کے اوپر، یہ نہیں ہوا، بلکہ یہ چیز ہوئی ہے دعوت کو بلند کرنے. اس درد مندی، اس دل سوزی کے ساتھ انہوں نے پکارا ہے کہ پتھر بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا سینہ شک ہو جائے گا. تو یہ چیز ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ دعوت ایک مطلوبانہ چیز ہے. جس کو اس راہ میں قدم رکھنا ہو صبر کے ساتھ آئے، جس کو اس کام کو کرنا ہو یہ سمجھ لے کہ اس کو مطلوبانہ موت پر جانا ہے، یہ جان لے کہ اس کو پھانسی کا کندھا پھندا خود چوم کے گلے میں ڈال لینا ہے، یہ جان لے کہ اس کو پوری استقامت کے ساتھ دار پر چڑھ جانا ہے، لیکن اس کو ہاتھ نہیں اٹھانا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں اقتدار نہیں آ جائے گا. اقتدار کے بعد اس کی ذمہ داریاں دوسری ہیں، اس کے لیے دین کے حکم دوسرے ہیں. دعوت کے مرحلے میں اس کے لیے کوئی چارہ اس کے سوا نہیں کہ وہ یہی کام انجام دیتا رہے اور پوری شان کے ساتھ انجام دیتا رہے. اس پر صرف ایک بات لوگ کہتے ہیں بعض اوقات، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر آخر تبدیلی کیسے آئے گی. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تاریخ میں تبدیلی تو آئی اسی راستے سے ہے، اور تبدیلی کی راہیں بہت سی ہوتی ہیں، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جو راستے لوگوں نے اختیار کیے ہیں اس سے آج تک کبھی تاریخ میں نہ کبھی باطل تبدیلی لا سکا، نہ حق تبدیلی لا سکا کبھی. اس سے صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ اہل حق کا کلا کما ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. البتہ دعوت کے راستے سے تبدیلی باطل بھی لایا ہے جب اس نے اپنی دعوت پیش کی ہے، اور حق بھی لایا ہے. اس تبدیلی سے تاریخ بھری پڑی. تاریخ کی اوراق اٹھا کر دیکھیے، اس سے ایسی ایسی تبدیلیاں آئی ہیں کہ جن تبدیلیوں کا یہاں اندازہ نہیں کیا جا سکتا. ہماری تاریخ میں احمد بن حنبل معمولی شخصیت نہیں ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس استقامت کے ساتھ وہ اپنے موقف پر جمے، ان کے موقف کی صحت عدم صحت اس وقت زیر بحث نہیں، لیکن لوگوں میں ان کے لیے بے پناہ احترام تھا. وہ اگر اس موقع کے اوپر اپنے معتقدین کا کوئی جم غفیر لے کر دار الخلافت پر پل پڑتے تو وہ کر دیتے کچھ نہ کچھ، لیکن ان کی مظلومانہ جدوجہد نے اسی ایوان اقتدار کے اندر متوکل پیدا کر دیا، اور بہت جلد پیدا کر دیا کہ جو ان کو نوازنے والا تھا اور ان لوگوں کے خلاف تعذیب کا بازار گرم کرنے کے لیے تیار ہو گیا کہ جنہوں نے احمد بن حنبل کی پیٹھ پر کوڑے مارے. اتنا بڑا انقلاب صرف ایک شخص کی استقامت اور اس کی مظلومانہ جدوجہد سے. اس کے جسم سے خون بہا، اس کو کوڑے پڑے، اس کے ساتھ جو ظلم بھی کیا جا سکتا تھا وہ کیا گیا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس نے اپنی دعوت کی آواز کو بلند کیا، کوئی اور اس نوعیت کا اقدام نہیں کیا. ہمارے تمام ائمہ کا، ہمارے تمام صالحین کا طریقہ یہی رہا ہے. دین کے ناقص فہم کے حامل البتہ بعض لوگوں نے تاریخ میں اس طرح کے اقدامات کیے ہیں، اور وقتی طور پر لوگوں کی جذباتی ہمدردی ان کو حاصل ہوئی ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ 260، لیکن کوئی دو چار کا نام بھی شاید لوگ نہ گنوا سکے. ایک دو جو نام معروف ہوئے تو اس کی وجہ ان کا یہ اقدام نہیں بلکہ ان کی دوسری شخصیت ہے جس کی بنیاد پر، ورنہ یہ واقعہ ہے کہ ابن تیمیہ ہوں، احمد بن حنبل ہوں، شافعی ہوں، مالک ہوں، ان کے زمانے میں بھی خرابیاں موجود تھیں. انہوں نے ہمیشہ یہی راستہ اختیار کیا کہ ہمارا کام دعوت ہے. اور اس معاملے میں یہ میں سچ عرض کرتا ہوں، میں ائمہ اربعہ پر بھی گفتگو کر چکا ہوں، اور موقع ہو تو ان لوگوں کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ ایک ایک شخص کے ساتھ یہی ہوا ہے. مارا بھی گیا ہے، پیٹا بھی گیا ہے، کوڑے بھی پڑے ہیں، جیل میں بھی ڈالا گیا ہے، لوگوں نے بھی ان پر پتھر پھینکے ہیں، آپ ان کی کتابیں بھی جلا دی ہیں، ان کو گھروں سے بھی گھسیٹ لیا ہے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے ساتھیوں کو یہ نہیں کہا ہے کہ پل پلو. یہ تو ایک مغلوب آدمی، غضب سے مغلوب آدمی ہے جس طرح کا اقدام کرتا ہے. دائی کیا کرتا ہے؟ دائی وہی کرتا ہے جو طائف میں پتھر کھا کر رسالت پاسل میں کیا تھا. میں نے کہا کہ میں تو یہ توقع رکھتا ہوں کہ ان کی آئندہ نسلوں میں سے کوئی حق کو ماننے والا نکل آئے گا. میرا کام تو یہی ہے. اس سے زیادہ مظلومیت آسمان نے کب دیکھی ہوگی اور زمین کو کب نظر آئی ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر لہو لہان تھا، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہ بکر جوتے میں بھر گیا تھا. ایک جگہ پر جا کر لمحے بھر کے لیے بیٹھے، وہاں بھی آواز چل پڑے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اللہ کے پیغمبر نے اس طرح کوئی کام نہیں کیا. یہ نہیں کیا انہوں نے کہ مکے میں واپس پہنچ گئے ہوں، اور بہرحال جانصاروں کی ایک جماعت تو موجود تھی کہ آج رات کو ان ظالموں کے گھر کو آگ لگا دیتے. بلکہ روایت میں تو یہ آتا ہے کہ جبریل امین نے آ کر کہا کہیے تو ان دونوں بات کو ملا دیں. میرا کام دعا کر، میں ہی کرتا. دائی کیا کرتا ہے؟ اپنی بات کہتا ہے، استقامت سے کہتا ہے، اپنی شان سے کہتا ہے، ہمیشہ کہتا ہے، پورا دین بتاتا ہے، جس کی ضرورت ہے بتاتا ہے، جس کا موقع ہے بتاتا ہے، اپنی بات دروازے پر دستک دے کے کہتا ہے، دل پر دستک دے کے کہتا ہے، دل میں اتارتا ہے، مظلومانہ طور پر ہر ستم سہتا ہے، اس کے باوجود اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے، اور اس کے بعد اگر یہاں بازی نہیں جیتتا تو وہاں بازی جیت لیتا ہے، اور وہاں کی بازی اصل بازی ہے. اسی کے جیتنے کے لیے آدمی کو اس میدان میں اترنا چاہیے. دعوت کا میدان اور دعوت کا کام اس نوعیت کے کردار، اس نوعیت کی عظیمت کا تقاضا کرتا ہے. یہاں اقدام عظیمت نہیں ہے، سہجانہ عظیمت ہے. یہاں ظلم عظیمت نہیں ہے، مظلومیت عظیمت ہے. جہاں آدمی کا ہر حالات میں اپنے موقف پر قائم رہنا عظیمت ہے، اور اپنے مخاطبین کی غلطیوں، کوتاہیوں، دراندازیوں کو معاف کر دینا، اس معاملے میں آدمی کبھی اس جذبے کا شکار نہیں ہوتا. دعوت ایک مظلومانہ جدوجہد ہے. اس چیز کو جو لوگ دعوت کا کام کرنے کے لیے اٹھیں ان کو بالکل اپنا موٹو بنا لینا چاہیے. وہ بار بار اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر لائیں کہ دعوت ایک مظلومانہ جدوجہد ہے. ان کو اگر اس کا حوصلہ نہیں ہے تو اس میدان میں قدم نہ رکھیں، اور اگر اس کا حوصلہ ہے تو پھر وہ اس کام کو انجام دیں. پھر وہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت ان پر سائے کرے گی، اللہ کی نصرت ان کو حاصل ہوگی، اللہ ان کی آواز کو بہت مبارک کرے گا، بہت فائدہ رساں کرے گا، وہ دلوں میں اترے گی، وہ دماغوں کو تبدیل کرے گی، اور اگر اللہ چاہے گا تو معاشرے کے اندر بھی اپنے دین کو غالب کر دے گا.